وحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله أهل الله، لا سيما بقية الله، ولعنة الله على من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد، فقد قال الله، بسم الله الرحمن الرحيم، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. درخواست ہے سورہ فاتحہ کی مرحومین سید زاہد حسین، سید محمد تقی نقوی، حامد حسین، شاہدہ حامد، سید فراز زیدی، سید ندیم سرفراز، سمینہ سرفراز اور تمام مومنین اور شہداء اسلام، خداوند عالم نے ہم انسانوں کو وہ شرف عطا کیا ہے کہ دوسری مخلوقات کی طرح ہمیں مجبور نہیں بنایا، اس نے ہمیں نعمت آزادی سے سرفراز کیا ہے. اب ہم اس آزادی کو برقرار رکھیں یا اپنے سے پستر چیزوں کے غلام بن جائیں، اس کا اختیار بھی ہمیں سونپ دیا ہے. اس معبود نے وہ سارے وسائل فراہم کر دیے جو ہمیں کائنات میں سب سے افضل بنا سکتے ہیں. صلاحیت ہمیں عطا کی، ان راستوں سے ہمیں آشنا کرا دیا جن پر چل کے ہم اپنی صلاحیتوں کو پروان چڑھا سکتے ہیں. ان ہادیان برحق سے ہمیں نوازا جو اس راہ میں ہماری مدد کر سکتے تھے. پھر ہمیں اپنے ان مقاصد से आशना कराने के लिए और उनकी अहमियत को समझाने के लिए कसम खा खा करके वो नुस्खे कीमिया हमारे हवाले किया, जिस पर अमल हमें मस्जूदे मलाइका बना सकता है और इस सफर में हमें कामयाब हो कामरा बना सकता है। फिरांचे परवरदिगार 11 कसम खा के कहता है कि तदफ लहामन करता हा फकत खाब मन लस्ता हा, तुम्हारी कामयाबी का बस एक ही रास्ता है, वो है तस्किया, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उसके बाद तस्किया नफ्स में मुआविन और मददगार जो हस्तियां हो सकती थी उन्हें भेजा, परेशान से भेजा, किसी नेमत पर अल्लाह ने एहसान न जताया, इस नेमत पर एहसान जताया। हमारी मदद के लिए उसने अंबिया को भेजा। तज़किये नफ्स की राह में और जो चीजें मददगार हो सकती थी उनसे हमें आशना किया। परवरदिगार ने मुख्तलिफ मकामात पर यह बताया कि जो चीज तुम्हें तज़किये नफ्स की राह में मदद पहुंचा सकती है उनमें से सबसे अहम ईमान। ईमान क्या है, हकीकत ईमान क्या है, उसे आगे खिदमत में पेश कर चुका। उसके बाद खुदाबंद आलम ने यह भी बताया कि देखो ईमान का एक दर्जा नहीं है, मुतमईन न हो जाना किसी एक दर्जे पर पहुंच करके, मुख्तलिफ मदारिज हैं। ईमान एक ऐसी कुवत है जो घटती भी है और बढ़ती भी है। ईमान की कुवत कैसे घटेगी कैसे बढ़ेगी इससे भी परवरदिगार ने आशना की। इंसान की फितरत में ये चीज डाल दी कि कभी भी इंसान कमतर दर्जे पर आने नहीं होता। अगर इस्लाम अगर इंसान सालिम है, अगर इंसान बीमार नहीं है, अगर मिजाज में उसके एतदाल पाया जाता है तो कभी भी वो मामूली दर्जे पर आने नहीं हो सकता है। अगर इब्तदाई दर्जे ईमान पर इंसान फायज है तो उसके अंदर एक तड़प पाई जानी चाहिए कि जो ईमान के बालातर दर्जे हैं उसमें कदम रखे। कभी भी इंसान पहली क्लास में जाने के बाद पहली क्लास में रहना नहीं चाहता है, बल्कि पहली क्लास से निकल करके दूसरी क्लास दूसरी से जहां तक इम्कान है वहां तक जाने की ख्वाहिश बरकरार रहती है उसके अंदर और उसके लिए वो कोशा भी रहता है। कल मैंने अर्ज किया था क्या हमारी फितरत के बरक्स जब ईमान का मरहला आता है, मानवी जो है मदारिज का मरहला आता है, मादी मदारिज में तो आगे बढ़ने की हमारे अंदर चाहत पाई जाती है, लेकिन जहां पर मानवी मदारिज की बारी आती है वहां हम मामूली से दर्जे पर पानी हो जाना चाहते हैं, यह खिलाफ फितरत है। अगर ये एहसास हमारे अंदर पाया जाता है तो इस बात की दलील है कि हमारी रूह बीमार है। अगर किसी इंसान को खाना अच्छा नहीं लगता है, अगर जबान तल्ख हो गई है तो इंसान तबीब के पास जाता है, इलाज कराता है, क्योंकि फितरी तौर पर उसे खाना अच्छा लगना चाहिए। अगर जायका बदमजा हो गया है उसका इलाज कराता है इंसान। अरे जिस्मानी जायका अगर खराब हो गया है तो इतना एहतमाम, अगर किसी का रूहानी जायका खराब हो गया तो भला इंसान खामोशी से बैठ सकता है? नहीं, कोशिश होना चाहिए। अगर सलमान उस दर्जे पर फायद हो सकते हैं, अगर मिर्दान उस दर्जे पर फायद हो सकते हैं, अगर अम्मार उस दर्जे पर फायद हो सकते हैं, मैं मासूमीन का नाम नहीं ले रहा हूं, میں مولائے کائنات کا نام نہیں لے رہا ہوں کہ کل یہ کہا جائے کہ وہ کہاں اور ہم کہاں. یقیناً ہم علی نہیں بن سکتے, وہ مولا نے بھی کہا ہے انکم لا تقدرون علی قدری, تو علی تو نہیں بن سکتے ہو, مگر یہ کہنے کے بعد بھی مولا کہتے ہیں کوشش کرنے میں کیا جاتا ہے. عینونی گوار عین اجتہاد, علی تو نہیں بن سکتے ہو لیکن علی کو ٹارگیٹ بنا کر کے آگے تو بڑھ سکتے ہو. بڑھو گے, کسی نے اپنے بیٹے سے پوچھا کسی بڑے عالم دین نے کہ بیٹا تم کیا بننا چاہتے ہو, کہا پاپا میں آپ جیسا بننا چاہتا ہوں, کہا کہ تم کچھ نہیں بن سکتے ہو, میں نے سوچا تھا امام جعفر صادق جیسا بنوں گا تو ایسا بنا. میں نے انہیں ٹارگیٹ بنایا تھا, مجھے درجے پر پہنچا. اگر تم ابھی سے پرفیکٹ کا شکار ہو جاؤ گے تو نگاہ میں وہ ہو, وہاں تک پہنچنا ہے ہمیں. اب جہاں تک پہنچ سکے پروردگار ہماری کوششوں پر اجر دیتا ہے, ہماری کوششوں پر اجر دیتا ہے. گھر سے نکلے گی نماز جماعت پڑھیں گے, مسجد جائیں گے, مسجد میں جب آئے دیکھا تالا لگا ہے گھر واپس چلے گئے, نماز جماعت پڑھی ہم نے نہیں پڑھی, لیکن پروردگار ہمارے نامہ اعمال میں جماعت کا ثواب لکھ رہا ہے. کیوں لکھ رہا ہے جماعت کا ثواب؟ اس لیے کہ ہم نے کوشش کی تھی, ہماری نیت تھی جماعت, ہمارا ارادہ تھا, لیکن ارادہ کامیاب نہ ہو سکا یہ اور بات. ارادے کو کامیاب بنانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے, کوشش کرنا ہے ہماری ذمہ داری. اقرار پڑھیں گے محمد نمبر ملتا ہے. پرچے میں کیا لکھا یہ اتنا اہم نہیں ہے, اہم یہ ہے کہ کتنی محنت کی ہے, کتنی کوشش کی ہے, کتنا ارادہ ہے. اس سے اچھا ممتحن کہاں ملے گا؟ اس سے اچھا ممتحن کہاں ملے گا؟ اس سے زیادہ قریب ممتحن کہاں ملے گا جہاں کسی کی محنت کے ضائع ہونے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے. یہ دنیاوی امتحان نہیں ہے کہ بچے نے سال بھر محنت کی, اتفاق سے امتحان کے دن بیمار ہو گیا, اسے کچھ ملتا ہے؟ اسے کچھ نہیں ملتا. نہیں, یہ تو وہ امتحان ہے, ایک ایسا قریب ہے ممتحن. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, کوشش کرنے والوں کی محنت کو رائے گاہ نہیں جانے دیتا, ضائع نہیں جانے دیتا. تو جب یہ ایسا میدان موجود ہے اس کے باوجود اگر انسان اپنے گھر بیٹھا رہتا ہے, اس کے باوجود اگر انسان کوشش نہ کرے, اس سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ تو عزیزو ایمان کے مختلف مدارج اور مدارج تک پہنچنے کا راستہ کھلا ہوا ہے, لیکن صرف چاہنے سے انسان کہیں تک نہیں پہنچتا ہے. خواہش, خواہش کے بعد کوشش, کوشش بھی صحیح سمت میں کوشش. غلط سمت میں اگر انسان قدم اٹھائے گا تو یقیناً اسے وہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا ہے. وہ کیا ذریعہ ہے جسے اپنا کر کے ہم اپنے ایمان کے مدارج میں اضافہ کر سکتے ہیں؟ کل اشارہ میں نے کیا تھا کہ پہلی چیز یہ ہے جو متعلقات ایمان کے بارے میں اپنی معرفت بڑھائیں, اپنا علم بڑھائیں, اپنی اطلاعات کو بڑھائیں, ذرائع کے دامن میں جو ہے وہ اب پیدا کریں. بچپن میں ماں نے سکھا دیا اللہ ایک, اصول دین پانچ, اول توحید, دوسرے عدل, وہ بچپن کا سبب تھا. لیکن اب جب بچپن کی منزل سے نکل کر کے جوانی میں داخل ہو گئے, کیا پھر بھی وہی سبق؟ یعنی اگر پہلی کلاس میں ماں باپ نے ایڈمیشن دلا دیا تھا تو کیا اسی میں پڑھے رہیں گے یا آگے بڑھیں گے؟ وہ ماں کا احسان تھا, وہ باپ کا احسان تھا کہ انہوں نے سکھا دیا اللہ ایک. اس وقت جتنی ہمیں صلاحیت تھی اس لحاظ سے یہی کافی تھا. اب اس کے بعد ہماری ذمہ داری کے معلومات کے دائرے کو بڑھائیں, دلائل کے دامن میں جو ہے مزید وسعت پیدا کریں. لیکن सिर्फ मालूमात का हासिल कर लेना काफी नहीं है। छह महीना, साल भर, दो साल, चार साल हमने कोशिश किया, अकायद की क्लास पेश किया, इल्मे कलाम के माहिर हो गए, एक्सपर्ट हो गए। हमसे कोई पूछता है कि तौहीद पे दलील क्या है, दलील का अंबार लगा दिया। नबूवत पे दलील, दलीलों का अंबार है हमारे सामने। एक मरहला तय पा गया, इल्म का हासिल कर लेना ना काफी, बल्कि इल्म को हासिल करने के बाद उस जो हमारी मालूमात है उन पर तवज्जो भी होनी चाहिए। गाड़ी चलाते हैं ना, ड्राइविंग लाइसेंस देने से पहले वो सारे साइन तो पढ़ते हैं, जहन में रखा हमने, सीख लिया, इम्तिहान दिया, पास भी हो गए। लेकिन जब गाड़ी चलाने बैठे तो साइंस की तरफ हमारी तवज्जो ही नहीं है, वो जहन के किसी खाने में पड़ा हुआ है, उस तरफ तवज्जो नहीं है। सीख तो चुके हैं, इल्म तो है, जानते तो हैं, अगर कभी कोई पूछ ले तो जहन से निकाल के उसे बता भी सकते हैं, लेकिन गाड़ी चलाते वक्त तवज्जो नहीं है। अगर गाड़ी चलाते वक्त साइंस की तरफ तवज्जो नहीं है, एक्सीडेंट होगा या नहीं होगा, सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद
वक्त, अगर जहन में आ जाए हमारे جتنا ہم کسی پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں, جس وقت ہم غیبت کر رہے ہوتے ہیں, جس وقت ہم تہمت لگا رہے ہوتے ہیں, جس وقت کسی مظلوم کا حق ہڑپ کر رہے ہوتے ہیں, خدا کی قسم دانا حلف سے نیچے نہ اترے گا. علم پہلی منزل ہے, لیکن تنہا علم کافی نہیں ہے, علم کے ساتھ ساتھ توجہ ضروری ہے. اس لیے عبادتوں کو اللہ نے فرض کیا ہے, اور عبادتوں میں بعض الفاظ کو بار بار دہرانے کا حکم ہے, بار بار دہرانے کا حکم ہے, تاکہ دنیا کی مصروفیتوں میں الجھ کر کے اسے بھول نہ جائیں, اسے بھول نہ جائیں. البتہ اگر اس درد کو بیان کرے توجہ کے ساتھ بیان کرے, سمجھ کے بیان نہیں کرے. کیا کہہ رہے ہیں, یہ جو بار بار کہا جا رہا ہے, صبح نماز پڑھو, ظہر کی پڑھو, عصر کی پڑھو, مغرب کی پڑھو, عشاء کی پڑھو, کسی نے کہا اکٹھا پڑھوا لے, تو یہ تو ہے 17 رکعت اکٹھا پڑھوا لے. جس وقت موڈ ہمارا فریش ہے, جس وقت ابھی کام نہیں ہے, بیکار بیٹھے ہیں, پڑھوا لے کتنی نمازیں پڑھوانا ہے, بیچ بیچ میں کام چھوڑوا چھوڑوا کے سو رہے, اٹھو اٹھو نماز پڑھو. دنیا کے کاموں میں مشغول ہو گئے ہونا تو بہر کے موقع پر کام کو چھوڑ کے مصلے پہ آؤ. رات میں سونے سے پہلے, بستر پہ جانے سے پہلے مصلی عبادت کا پڑھنے کے لیے دل کا آغاز ہو تو اللہ کی یاد سے. جس وقت مصروف کار ہو, مصروف عمل ہو, اس وقت پہ خدا کو نہ بھول جانا. دکان پہ بیٹھے ہو, آفس میں بیٹھے ہو, کاروبار میں ہو, کھیت میں مصروف ہو, کام کرتے رہو مگر خدا کی یاد بھی برقرار رہے.
تاکہ تم سمجھو تو کیا پڑھ رہے ہو.
عقیدوں کو ہم نے کہنے میں حق و جانب ہوں گے. یہ فقط شراب کی مستی نہیں ہے, دنیا کے معاملات کی مستی بھی مستی کہلاتی ہے. دوسری طرف توجہ پہ جو غرض ہے وہ مستی بھی مستی کہلاتی ہے. نماز کے لیے کھڑے تو ہو گئے مگر پتا ہی نہیں ہے کہ کہہ کے آ رہے ہیں, پڑھ کے آ رہے ہیں. ہر طرف توجہ ہوتی ہے دعائے نماز کے, جو چیزیں کبھی یاد نہیں آتی وہ نماز میں یاد آ جاتی ہے نا. یہ کیا ہے؟ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. کیوں؟ تاکہ سمجھو کہ کہہ کیا رہے. مست اگر آدمی ہے تو کہہ تو جا رہا ہے کا نام دو یا کر سکتے ہیں, کہہ تو رہا الحمد للہ رب العالمین, کہہ تو رہا اہدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. پالنے والے ان کے راستے پہ چلا جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں, ان کے راستے پہ نہیں جو گمراہ ہیں. زبان سے کہہ رہا ہے مگر سمجھ نہیں رہا ہے کہہ کیا رہے ہیں, کیونکہ اگر سمجھ رہا ہوتا تو نماز کے فوراً بعد ان کے راستے پہ نہ چلتا جن سے بچنے کی دعا کر رہا تھا. ادھر زبان نے کہا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, اس کے بعد پھر ہوئی ان سے بچنے کی بھی درخواست کر رہا تھا. انہیں کہ کیوں؟ اس لیے کہ ذہن کہیں اور ہے. انتم سکارا کی منزل پہ ہے انسان, نماز پڑھ رہا ہے مگر مست ہے دنیا کی نعمتوں میں, مست ہے دنیا کے اقدار میں, مست ہے دنیا کے عزت و حسن دولت میں مست ہے یہ انسان. سمجھ ہی نہیں رہا کہہ کیا رہا. زیادہ اگر انسان سمجھ کے کہے کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں, اللہ اکبر. یہی ہے کلمہ, انسان کو انسان بنانے کے لیے کافی ہے. سمجھ رہے اللہ اکبر. یہی ہے نا کہ اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. دیکھیے انسان جب کوئی عمل کرتا ہے, کوئی بھی کام جب انسان کرتا ہے ہمیشہ بڑے کے لیے کرتا ہے, چھوٹے کے لیے کرتا ہے, کیونکہ انسان ہمیشہ اہم اور مہم کے درمیان کسی ایک چیز کا انتخاب ہر وقت پڑھیں کہ سوئیں, کام کریں کہ تفریح کریں, کالج جائیں یا بیٹھ کے ٹی وی دیکھیں, دوا کھائیں یا جو چیزیں صحت کے لیے نقصان دہ ہے وہ کھائیں. ہوتا ہے نا زندگی میں ہمارے کبھی بھی ایک کام نہیں ہوتا ہے, ہمیشہ ہمارے سامنے بہت سارے کام ہوتے ہیں, ان میں سے ہم ایک کو چنتے ہیں. نیند آ رہی ہے, سونے کے آفس جائیں ہے نا, جتنے بھی آپ بیٹھ کے تجزیہ کریں اپنا گھر پہ جا کے تجزیہ کرتے رہیے گا, کیونکہ اگر یہاں بیٹھ کے میں تجزیہ کرتا رہا تو صبح ہو جائے گی. ہمیشہ اپنی زندگی میں جو عمل کرتے ہیں, عملی زندگی میں ہمیشہ ہمارے سامنے دو چیزیں ہوتی ہیں, ان میں سے ایک کو ہم چنتے ہیں. انسان آزاد ہے نا, آزادی کا مطلب ہے انتخاب. جہاں دو چیزیں ہو تبھی تو آزادی ہے, ورنہ آزادی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آپ نے ہمیں زنجیروں میں جکڑ دیا, کمرے میں تالا بند کر دیا, ہل نہیں سکتے, اور کہا ہم نے یہاں رکھا ہے تاکہ دیکھیں کہ چوری کرتے ہیں یا نہیں کرتے, انہیں ہم آزمانا چاہتے ہیں. تو آزمانے کے لیے تو کہیں گے پہلے آزاد کرو تب آزماؤ. جہاں دو چیز ہوگی تبھی تو آپ آزمائیں گے. اگر ہمارے سامنے ایک ہی راستہ ہے تو آزمانے کی بات ہی نہیں ہے. انسان کو اللہ نے کچھ اس طرح سے بنایا ہے, اس کے سامنے ایک چیز نہیں ہوتی ہے. تو ہمیشہ دو چیزوں میں انتخاب کرتا ہے. کس چیز کا انتخاب کرتا ہے, اہم کا یا غیر اہم کا؟ کس چیز کا انتخاب کرے گا؟ ہمیشہ اہم کا انتخاب کرے گا. اب اہم کیا ہے یہ الگ بات ہے, نظریہ الگ ہو سکتا ہے. کوئی کسی چیز کو اہم سمجھتا ہے, کوئی کہتا ہے کھیل اہم ہے, کوئی کہتا ہے کالج اہم ہے, لیکن انتخاب جب کرے گا ہمیشہ اہم کا انتخاب. ناممکن ہے کہ کسی نوجوان کی نگاہ میں پڑھائی سے زیادہ اہم کھیل ہو اور کھیل چھوڑ کر کے خالی چلا جائے. اگر طالب جاتا ہے تو اسی صورت میں جائے گا جب اس کی نگاہ میں وہ اہم ہوگا. تو یہ اپنی جگہ پر بات طے ہے کہ انسان جو کام کرتا ہے بڑے کے لیے کرتا ہے, چھوٹے کے لیے نہیں. بڑے فائدے کو حاصل کرنے کے لیے چھوٹے فائدے کو چھوڑ دیتا ہے, بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹے نقصان کو اپنا دیتا ہے تاکہ بڑے نقصان سے بچ جائے, بڑے فائدے کو حاصل کرنے کے لیے چھوٹے فائدے کو چھوڑ. یہ عام جو ہے پوری زندگی میں دیکھیں گے یہی چیزیں. اب پھر پڑھتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. اللہ ہر چیز سے بڑا ہے. انسان عمل کرتا ہے بڑے کے لیے. یہ بڑا اور چھوٹا ہوتا کیا ہے؟ جسے بڑا کہتے ہیں جسے چھوٹا کہتے ہیں. دیکھیے بڑا اور چھوٹا یہ جو ہے اضافی ہے, نسبی ہے. جب مقابلہ ہوتا ہے دو چیزوں میں نا, تو ایک چیز بڑی ہوتی ہے ایک چیز چھوٹی ہو جاتی ہے. بنوانا مثال, ابھی آپ سے پوچھے گھڑی بڑی ہے کہ چھوٹی ہے, آپ فیصلہ نہیں کر سکیں گے. لیکن اگر ہم آپ سے یہ کہیں یہ گھڑی بڑی ہے یا یہ جو رکھا ہے یہاں پر یہ پیکارڈ یہ بڑا ہے, تو آپ کے موازنہ کریں گے کہ گھڑی چھوٹی ہے آپ کی اور یہ بڑا ہے مقابلے. اچھا ہم آپ سے پوچھیں یہ بڑا ہے یا وہ گھڑی بڑی ہے, آپ کیا کہیں گے؟ گھڑی بڑی ہے جسے چھوٹا. ہم اگر کہیں گے تھا مرد کی زبان ایک, ابھی تو آپ کہہ چکے ہیں یہ بڑا ہے. کبھی یہ بڑا تھا یہ گھڑی کے مقابلے میں, وہ گھڑی کے مقابلے میں یہ چھوٹا ہو گیا. گھڑی کیا ہو گئی؟ بڑی ہو گئی. اب آپ سے پوچھے گھڑی بڑی ہے یا یہ جو ہے ممبر بڑا ہے, آپ پھر اپنی زبان جو ہے بدل دیں گے, پھر زبان بدل دیں گے, کہہ دیں گے ابھی ممبر بڑا ہے. کیوں؟ اس لیے بڑائی اور چھوٹائی کوئی چیز ہے نہیں. جب مقابلہ ہوتا ہے, جب موازنہ ہوتا ہے, تب پتا چلتا ہے کہ بڑا کون ہے چھوٹا کون ہے. اس کے مقابلے میں یہ بڑا, اس گھڑی کے مقابلے میں گھڑی بڑی, ممبر کے مقابلے میں اس نے کیا تو ممبر بڑا, حال کے مقابلے ممبر کا کیا تو حال بڑا ہو گیا. جتنے بڑے ہیں جب اپنے سے بڑے کے مقابلے میں آتے ہیں تو وہ چھوٹے ہوتے جاتے ہیں. انسان عمل کرتا ہے بڑے کے لیے. کیا رشوت دیں گے؟ کیوں لیں گے؟ رشوت دینے کے بعد ہماری زندگی میں ذرا تھا کچھ خوشحالی آ جائے, تھوڑا تو روٹی زیادہ ملنے لگے گی, تھوڑا بستر زیادہ نرم ہو جائے گا. گزشتہ بستر کے مقابلے میں یہ بستر زیادہ بڑا ہے. وہ گھر چھوٹا تھا, آپ گھر رہ کے جو ہے بڑا گھر ہو گئے. تو ہمیشہ بڑے کے لیے رشوت دینے چلے کیوں لے رہے ہیں؟ اس لیے کو بڑا ہے. کفنا تعلیم کا ساتھ دینا کیوں دینا ہے؟ چار پیسے زیادہ ملیں گے. ہمیشہ بڑے کے لیے. اللہ کہتا ہے سارے بڑوں کو لاؤ اللہ کے مقابلے میں. عہدہ بڑا, منصب بڑا, دولت بڑی, آرام بڑا, عیش بڑا, شہرت بڑی, تفریح بڑی, یہ ساری چیزیں بڑی تھی. انہی کے لیے سارے کام کرتے تھے اچھے برے, سارے کام انہی کے لیے کرتے تھے نا. اب ان کو ہم لائے اللہ کے مقابلے میں. فنا حاکم بڑا تھا لیکن جب اللہ کے مقابلے میں لائے یہ بڑا چھوٹا ہو گیا, کیونکہ اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. جب اللہ سب سے بڑا ہے, اگر ہمارے ذہن میں ہمارے تصور میں ہر وقت یہ جملہ موجود رہے محال ہے. کبھی غیر اللہ کو ہم فوقیت دے دے اللہ کی اقرار پڑے یہ محال. جس سے پوچھیں کہ اللہ اکبر کا معنی کیا کہتے تو سب ایک اللہ سب سے بڑا ہے. علم تو ہے, جانتے تو ہیں, مگر جاننے کے باوجود توجہ نہیں رہتی ہے, جس کی بنا پر انسان گناہ کر رہتا ہے. عمر سعد کربلا میں کہہ تو رہا تھا کہ اللہ اکبر, کہہ رہا تھا اللہ اکبر, مگر توجہ نہیں ہے. وہ اللہ اکبر کے بجائے رہے کی حکومت کو اکبر مان رہا تھا. ایسا تو نہیں رہا جو میرے ساتھ جانتا نہیں تھا حسین کو, پہچانتا نہیں تھا حسین کو. طالبوں یہ تو ملتا ہے نا, یہ پہلی مرتبہ ابن زیاد نے عمر خیر کو دعوت دی تھی کربلا جا کر کے وہاں حسین کا کام تمام تو عمر خیر نے کیا کہا تھا؟ یہ تو کہا تھا نا کہ میں اپنے ہاتھ فرزند رسول کے خون میں اقدار کروں، یہ نہیں ہو سکتا، اتنا بڑا گناہ میں نہیں کروں گا، انکار کر دیا تھا. کہ میں تو رہ جا رہا ہوں، میں کربلا نہیں جاؤں گا. ابن زیاد نے وہ رہ کا فرمان لے کے اپنے پاس اور کہا کہ جب تک تم کربلا جا کے حسین کا کام تمام نہیں کرتے ہو، اس وقت تک تمہیں رہ جانا نصیب نہ ہوگا. ابھی تک عمر صاحب کی نگاہ میں قتل حسین گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. لیکن جو ابن زیاد یہ کہتا ہے کہ اگر تم کربلا نہیں گئے تو تمہیں رہ کی حکومت نہ ملے گی، کہتا ہے مجھے مہلت دو، مجھے سوچنے کا موقع دو، علم ہے عمر صاحب کے پاس. ایسا نہیں ہے کہ وہ حسین کو پہچانتا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ حسین کو جانتا نہیں ہے، نہیں، اچھی طرح سے پہچانتا ہے، اچھی طرح سے جانتا ہے. موقع ملا، عمر صاحب کا بیٹا کہتا رات بھر میرا باپ گھر میں ٹہلتا تھا، رات بھر ٹہلتا تھا، کبھی کہتا تھا نہیں یہ نہیں ہو سکتا ہے، میں حسین کے خون سے اپنے ہاتھوں کو آلودہ نہیں کر سکتا، اور میں قیامت میں رسول خدا کو کیا جواب دوں گا، میں قیامت میں علی مرتضیٰ کو کیا منہ دکھاؤں گا، حسین جیسی شخصیت کو بھلا میں قتل کروں، یہ نہیں ہو سکتا. پھر کہتا تھا لیکن اگر میں کربلا نہ گیا تو رئے کی حکومت سے محروم رہ جاؤں گا، اگر مجھے رئے کی حکومت مل گئی میرا فیوچر سمر جائے گا، میرے بچوں کا کیریئر سمر جائے گا، سات پشتے بیٹھ کے کھائیں گی. رات بھر ٹہلتے ٹہلتے آخر میں اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ رائے کی حکومت بڑی ہے، قتل حسین کا گناہ چھوٹا ہے. البتہ براہ راست یہ فیصلہ نہیں ہوا، شیطان بڑی چال چلتا ہے. کربلا جاؤ کو ضروری تھوڑی ہے کہ جنگ ہی ہو جائے، وہاں جا کر کے حسین کو سمجھائیں گے بجھائیں گے، ہو سکتا ہے جو مسلمانوں میں شروع ہو جائے، شاید میرا جانا سبب بن جائے کہ خونریزی نہ ہو. آیا اور آنے کے بعد کافی کہ میں تیار ہوں. کربلا میں آنے کے بعد عمر صاحب نے کوشش بھی کی ہے، امام حسین علیہ السلام سے بڑی میٹنگ نہیں کی، اور کہ اپنے خیال میں امام کو سمجھانے آیا ہے، امام سے سمجھنے کے بجائے جگہ جب بدل جاتی ہے. آج بھی بہت سارے مسائل ایسے آتے ہیں جن سے سمجھنا ہے ان کو سمجھانے لگتے ہیں، جن سے سمجھنا ہے انہیں سمجھانے لگتے ہیں، انجام معلوم ہے کیا ہوگا. عمر صاحب، ارے تجھے حسین سے سمجھنا ہے نہ کہ سمجھانا. امام حسین کو سمجھاتا ہے، امام حسین اسے سمجھاتے ہیں. کیوں اپنی آتے وقت خراب کر رہا ہے؟ پیسہ چاہیے، تجھے پیسہ دیں گے. کہتا ہے مجھے تو رئے کی حکومت چاہیے، وہ ہے آپ کے پاس. آخر میں امام نے فرمایا جا تجھے رئے کا گیہوں کھانا نصیب نہ ہوگا. دیکھیں انسان شروع میں اس کے اختیار میں رہتا ہے گناہ کی طرف قدم بڑھانا، لیکن قدم بڑھاتے بڑھاتے ایک منزل وہ آ جاتی ہے کہ اس کے اختیار میں نہیں ہے. پہاڑ سے پتھر گرتا ہے، پتھر پر گرنا شروع میں آپ کے اختیار میں، آپ سے ٹھکیلے یا نہ ٹھکیلے. اگر آپ نے ٹھکیل دیا اب وہ آپ کے اختیار سے باہر ہو جاتا ہے. عمر صاحب اگر پہلا قدم نہ اٹھاتا، پہلی غلطی یہ تھی کہ حسین کو سمجھانے نکلا. اب یہاں تک آ گیا ہے تو آنے کے بعد امام نے کہا جا تجھے رہ کا گیہوں کھانا نصیب نہ ہوگا. کہنے لگا کوئی بات نہیں، گیہوں نہ صحیح جو کھا لیں گے. مذاق اڑاتا ہے امام کا. امام نے کہا جا تجھے بستر پہ مارا جائے گا، اور انجام وہی ہوا، اسے رہ کا گیہوں کھانا نصیب نہ ہوا اور مختار کے سپاہیوں نے اسے جو ہے بستر. تو کیوں عمر صاحب بہتا اہم اور مہم میں فیصلے کے لیے؟ جانتا تھا کہ حسین بڑے ہیں، اس کے باوجود جب شیطان سوال ہوا اس کے اوپر وہ توجہ ختم ہو گئی، وہ توجہ ختم ہو گئی. اب اس کی نگاہ میں قتل حسین کا گناہ بڑا نہ رہ گیا بلکہ رہ کی حکومت بڑی ہو گئی. پر اس ایک اللہ اکبر کے اوپر انسان کی توجہ، تو پہلی چیز تقویت ایمان کے لیے حضور علم،
اور حصول علم کے بعد دوسری چیز جو ہے وہ ہے توجہ. دیکھیں ہماری ذہنیت روز تبدیل ہوتی رہتی ہے کیونکہ معلومات ہماری جب روزانہ ہماری معلومات میں اضافہ ہوتا رہتا ہے, نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پرانی معلومات جو ہے وہ دب جاتی ہے. پرانی معلومات دب جاتی ہے. آپ میں سے کتنے ایسے ہوں گے جو اپنے زمانے میں کیمسٹری کے, میتھ کے, فزکس کے بہترین طالب علم ٹاپ کیا کرتے تھے, بڑے ہونے کے بعد جاب کیا, سروس ملی, نوکری ملی, اس شعبے میں نوکری نہیں ملی جو ہمارا شعبہ تھا. دس سال پہلے فزکس پڑھی تھی, اس وقت ہر چیز حاضر تھی ذہن میں, آج بھی حاضر ہے. آج جب بچہ آپ کا پوچھ لیتا ہے کہ پاپا یہ فارمولا ہمارے سمجھ میں نہیں آتا ہے, ذرا آپ بتا دیجئے. ارے بیٹے 10 سال 15 سال گزر گئے, اب کہاں آئے گا؟ کیوں نئی معلومات نے پرانی معلومات کو دبا دیا؟ جتنی معلومات بڑھتی جاتی ہے پرانی معلومات دبتی جاتی ہے. عام طور سے آپ دیکھیں گے شہریوں کا حافظہ دیہاتیوں کے مقابلے میں کمزور کہا جاتا ہے. کمزور نہیں ہے, ان کی پرانی معلومات پر زیادہ برف نہیں جمی ہے, ان کے پاس معلومات کم ہیں, موضوعات کم ہیں. شہریوں کے یہاں موضوعات معلومات کے زیادہ ہوتے ہیں, نتیجہ یہ ہوتا ہے نئی معلومات کا بوجھ پرانی معلومات کو دبا دیتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا اندھے حافظ, اندھے حافظ انہوں کا حافظہ مضبوط ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی معلومات کی مقدار کم ہوتی ہے. جب آنکھوں سے محروم ہو گئے بہت ساری چیزیں دیکھ ہی نہیں رہے ہیں. معلومات صرف پڑھنے سے تھوڑی آتی ہے, ہر آن جب آپ نے آنکھیں کھولی مختلف چیزیں دیکھتے ہیں, یہ چیزیں صفحے ذہن کے اوپر بیٹھتی جاتی ہیں. نتیجے میں پرانی معلومات دبتی جاتی ہے. پرانی معلومات کو زندہ رکھنے کے لیے انہیں کریدنا ضروری ہے, انہیں نکال کر کے باہر لانا ضروری ہے. اسی لیے بار بار عبادتوں کے لیے کہا جاتا ہے تاکہ پرانی معلومات اپنے دب آئے. قرآن مجید جہاں حقیقی مومنین کا تعارف کر کیا کہتا ہے, الذین یذکرون اللہ یعلمون اللہ, نہیں ہے صرف جنہیں اللہ کی معرفت ملتی, یعرفون اللہ کی بات نہیں ہو رہی ہے, جنہیں اللہ کی بات, الذین یذکرون اللہ قیاماً وقعوداً وعلی جنوبهم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا سبحانک ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. حقیقی مومن وہ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے کتنی مرتبہ, ایک مرتبہ معرفت تو ہو گئی. یذکرون اللہ, جو اللہ کو یاد کرتے قیاماً کھڑے کھڑے, قعوداً بیٹھے ہوئے, وعلی جنوبهم لیٹتے وقت. تو انسان کی دینی حالت تو ہوتی ہے, یا کھڑا ہے یا بیٹھا ہے یا لیٹا ہے. یذکرون اللہ تین مرتبہ نہیں, یعنی زندگی کا ہر لمحہ, کیونکہ زندگی کا کوئی لمحہ ان تینوں حالتوں سے خالی ہی نہیں ہے. یا کھڑا ہوا ہے, یا بیٹھا ہوا ہے, یا لیٹا ہوا ہے, جو لمحہ بھی ہو جس کام میں بھی مشغول رہو مگر اللہ کو یاد کرتے رہو. جب اللہ کو ہر گھڑی یاد کرتے رہیں گے تو جو معرفت اللہ کی ہے, جو معلومات اللہ کی ہے, نئے معلومات سے دبے گی نہیں. دنیا کے کام میں انسان مشغول بھی رہے گا, تجارت بھی کرے گا, بزنس بھی کرے گا, نوکری بھی کرے گا, جاب بھی کرے گا, کالج میں بھی جائے گا, کھیلے گا بھی, تفریح بھی کرے گا, لذتوں سے جو ہے بہرا مند بھی ہوگا, کھانا بھی کھائے گا, معاشرت بھی کرے گا, مگر ساتھ ساتھ خدا کو بھی یاد کرے گا. وہ توجہ برقرار رہے گی. الذین یذکرون اللہ, ایک وقت نہیں, قیاماً وقعوداً علی جنوبهم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض, اور اپنی معرفت کو بھی بڑھاتے رہتے ہیں. ایک دفعہ نہیں سیکھ لیا ہم نے کافی ہے, نہیں, ہم وقت فکر کرتے رہتے ہیں, زمین اور آسمان کے خلقت میں فکر کرتے ہیں. فکر کرنے کے بعد دیکھتے ہیں ان سب کا ایک مقصد ہے, جب ان کا ایک مقصد ہے تو ہمارا بھی ایک مقصد ہوگا. ربنا ما خلقت هذا باطلا، پالنے والے تو نے چاند زمین سورج افلاک ان سب کو خام خواہ بلا سبب نہیں پیدا کیا ہے، سبحانک تو پاک منزہ ہے، فقنا عذاب النار، پالنے والے ہمیں بھی توفیق دے دے کہ ہم بھی اس آتش جہنم سے محفوظ رہ جائیں۔ تو تقویت ایمان کا پہلا مرحلہ کیا تھا ہمارے ساتھ؟ علم، علم کے مرحلے سے ہم گزر گئے، علم سے مرحلے کے گزرنے کے بعد جو علم حاصل کیا ہے اس علم کی طرف توجہ ہے، یہ تو مرحلہ ہو گیا علم اور معرفت۔ دیکھیے ایمان کے دو بنیادیں میں نے عرض کی تھی، ایک بنیاد کیا تھی؟ جاننا، پہلا مرحلہ جاننا، جاننا ایمان نہیں ہے، کیونکہ بہت سے لوگ جانتے ہیں مگر نہیں مانتے۔ وہ تھی نا آیت میں نے پیش کی تھی جو ہے فرعون کے سلسلے میں، تو وہ جہاد بہا، فرعون نے موسیٰ کے ذریعے لائے ہوئے پیغام کا انکار کیا، کیوں؟ کیا جانتا نہیں؟ نہیں، وسطے انت آن کو دو، اسے یقین تھا، جانتا تھا سب کچھ، لیکن جاننے کے بعد قبول نہیں کیا، مانا نہیں۔ تو تقویت ایمان کے لیے پہلی چیز کیا ہے؟ تقویت ایمان کے لیے پہلی چیز علم، معرفت، اس کے بعد توجہ رہے، وہ چیز جانا ہے وہ بھولنے نہ پائیں، ہمیشہ حاضر رہے، حاضر رہنے کے بعد اسے تسلیم کرے، اسے مانے، یہ مرحلہ ہے اختیار قلبی کا، وہ مرحلہ تھا علم کا، وہ مرحلہ تھا معرفت کا، معرفت کے بعد اب مرحلہ قلب کا آیا، مرحلہ دل کا آیا، اپنے اختیار سے اسے تسلیم کرو، تسلیم کر لو کہ ہاں خدا ہے، تسلیم کر لو کہ ہاں قیامت ہے، تسلیم کر لو کہ من یعمل مثقال ذرۃ خیر یرہ، من یعمل مثقال ذرۃ شر یرہ، اور اس کے ساتھ جو اس کے لوازمات ہیں ان پر عمل پیرا تھا۔ کبھی کبھی انسان کو ہوتا ہے ایک چیز کو سمجھ بھی لیا، جان لیا، ذہن میں ہمارے ہے، لیکن کچھ دوسری خواہشیں اس سے ٹکرانے لگتی ہیں۔ گھر دیکھا، پسند آ گیا، بہت اچھا گھر ہے، گھر میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، قیمت بھی جو ہے مناسب ہے، کیا اتنا علم مکان خرید لینے کے لیے کافی ہے؟ پسند تو آ گیا، قبول ہے، لیکن کوئی اور ضرورت ہے جو اس سے ٹکرا رہی ہے، وہ ضرورت اس کو ہم نے زیادہ اہمیت دے دی، اس کی اہمیت کے پیش نظر اسے نہیں خریدا، چھوڑ دیا اسے۔ مکان اچھا لگا، جیب میں اتنا پیسہ ہے، لیکن ہمیں گاڑی کی زیادہ ضرورت ہے، فی الحال تو کرائے کے مکان پر رہ لیں گے، گاڑی کی ضرورت، پسند آ گیا، تسلیم ہے، قبول ہے، لیکن چونکہ دوسری ضرورت ٹکرا گئی اس سے، لہذا اسے انسان نہیں لیتا، نہیں خریدتا۔ بعض چیزوں کی انسان کو اہمیت معلوم ہو جاتی ہے، قیمت معلوم ہے، تسلیم کر لیا، حقیقت میں ادراک ہو گیا، لیکن دوسری خواہشیں ٹکرانے لگتی ہیں، کیونکہ اگر اس کو تسلیم کر لیا، اسے مان لیا، اس کے مطابق جب عمل کریں گے تو وہ دوسرا جو کام ہے، جس وقت نصرائے نجران، مباہلہ سب کو یاد ہے، اسے نہیں پیش کرنا، نصرائے نجران مباہلے سے ہٹ گئے میدان میں، اس بات کے اعتراف کرنے کے باوجود یہ سچے ہیں، یہ سچے ہیں، یہ اگر پہاڑ کو اشارہ کر دے تو پہاڑ اپنی نگاہ سے کھسک جائے گا، صداقت میں کوئی شک نہیں ہے، دل مان بھی رہا ہے انہیں، مگر اعتراف کرنے کو تیار نہیں ہے۔ وجہ پیغمبر نے بیان کی، وجہ یہ ہے کہ چونکہ تم شراب اور سور کا گوشت کھانے کے عادی ہو گئے ہو، اور تمہیں پتا ہے اسلام لانے کے بعد حقیقت ہے نبوی کو اعتراف کرنے کے بعد نہ تمہیں شراب پینے کو ملے گی، نہ تمہیں سور کا گوشت کھانے کو ملے گا، یہ عادت تمہیں مجبور کر رہی ہے کہ ہماری حقانیت کا انکار کرو۔ جزیہ دینے کو تیار ہو گئے، مباہلے میں آنے کو تیار نہیں ہوئے، دلائل کے آگے سر جھکا دیا، مگر تسلیم نہیں کر، اسی کو قرآن کہتا ہے وَجَحَدُ بِهَا उनकी कुछ चीजें थी, फिरौन जानता था कि फिरौन अल्लाह है, मैं नहीं हूं परवरदिगार, मूसा अल्लाह के नबी हैं, जो मोजज़ात मूसा पेश कर रहे हैं उसका कोई जवाब नहीं है, ये जादू नहीं है, ये सेहर नहीं है, क्योंकि जब जादू के मुकाबले के लिए जादूगरों को लाया था ना, जादूगर ही आकर के मोमिन हो गए, जादूगरों ने आकर के इकरार कर लिया कि ये जादू नहीं है। फिरौन को यकीन था, लेकिन फिरौन ये भी जानता था ना, अगर हमने मान लिया ये जो आज हमारी हुकूमत है, जो हमारा इख्तदार है, जो आज हम अल्लाह के बंदों को अपना गुलाम बनाए हुए हैं, इन पर हमारी हुकूमत जो कायम है, इन पर हमारा राज जो कायम है, इस हकीकत को मान लेने के नतीजे में इख्तदार से हम महरूम हो जाए। वही चीजें, हालात बदले नहीं है, हालात बदले नहीं है। आज भी लोगों को इल्म हो जाता है, आज भी पहचान हो गई, आज भी शनाख्त हो गई, अपनी ही मुआयन की हुई कमेटियों ने, अपने ही बनाए हुए कानून के जरिए हकीकत आश्कार हो गई। आश्कार होने के बाद भी कहते हैं, वो कहते हैं कहां करें, हमें जो करना है वो तो हम करते रहेंगे, इकरामात पढ़ेंगे मोहम्मद वाले मोहम्मद। फिरौन नाम नहीं है इत्तेफाक से, फिरौन नाम नहीं है, फिरौन तो फिरौनियत की पहचान है, वो कहीं भी चीज आ सकती है। क्यों? जान तो लिया, चलिए कल तक शुभ था, शक था, शायद बना हो रहा है, था सारा सब कुछ क्लियर आया, जानते सब कुछ जानते हैं, उसके बावजूद तैयार क्यों? क्योंकि वो जो दूसरी ख्वाहिश टकरा गई, अब यहां पर क्या करें, हमने ईमान को हासिल कर लिया, मार्फत तो हो गई, तवज्जो भी है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद इंसान का ईमान तो मजबूत नहीं हो पाता, क्यों? इसलिए कि ख्वाहिश टकरा रही है। तो यहां एक ही जरिया है, वो जरिया है कि इंसान इस मुजाहिम ख्वाहिश को कमजोर करे, इस मुजाहिम ख्वाहिश को कमजोर करे, ख्वाहिशें इख्तदार, ख्वाहिशें इज्जत, ख्वाहिशें शोहरत, ख्वाहिशें दौलत, ये सारी ख्वाहिशें जब हकीकत से टकराती है तो इंसान पर एतराफ नहीं करता है। एक दिन में इन ख्वाहिशों को कमजोर करना मुमकिन नहीं है, तदरीजन रफ्ता रफ्ता, आहिस्ता आहिस्ता, मरहला पे मरहला, सीना पे सीना इन ख्वाहिशों को कमजोर करता जाए, जितनी ख्वाहिशें कमजोर हो जाएंगी उतने ही ईमान में कुव्वत पैदा हो जाएगी, इकरामा पढ़ेंगे मोहम्मद वाले मोहम्मद। कदम को बढ़ाए लाकिन आई नूरी मुश्तहा, कोशिश तो करें एक सेंटीमीटर से ही आगे तो बढ़े, ये नहीं कहा जा रहा है कि 100 मील एक दिन में आगे बढ़ जाए, एक सेंटीमीटर से ही, जिसमें कितनी ताकत है चूटी अपनी रफ्तार से चले, शेर अपनी रफ्तार से चलेगा, घोड़ा अपनी रफ्तार से चलेगा, लेकिन अगर मालूम हो जहां फेर कर उसके पीछे चले गए तो असल चीज यह है कि इंसान ख्वाहिश को कमजोर करे। ख्वाहिश ऐसा नहीं है कि अंसार हुसैन को ख्वाहिश नहीं थी, क्या अंसार हुसैन को प्यास नहीं लगती थी, क्या अंसार हुसैन को भूख नहीं लगती थी, क्या अंसार हुसैन को अपनी जान प्यारी नहीं थी, क्या अंसार हुसैन को अपनी इज्जत प्यारी नहीं थी? नहीं, इस तरह से हमें ये सारी चीजें अजीज हैं, उन्हें भी अजीज थी, लेकिन जिस चीज का मुकाबला था, जिस चीज का तकाबुल था, उसके मुकाबले में उन्होंने इन ख्वाहिशों को कमजोर बना दिया, उसके मुकाबले में, क्योंकि ये हुसैन के शागिर्द थे, उस हुसैन के परवरदा थे, जो 9 ज़िलहिज्जा को अरफात के मैदान में जलती हुई रेती पे खड़ा होकर के तपते हुए सूरज के सामने कहता है इलाही मन वजद का मादा फकत व मन फकद का मादा वजद, पालने वाले जिसे जिसे तू मिल गया उसने क्या खोया, हो सकता है उसे पानी ना मिले,
سکتا ہے اسے کھانا نہ ملے، ہو سکتا ہے اس سے اس کی اولاد چھن جائے، لیکن پالنے والے تیرے مقابلے میں اس کی قیمت ہی کیا ہے؟
اور جسے تو نہ ملا اس نے کیا پایا؟ ممکن ہے کہ انسان کو اقتدار مل جائے، دولت مل جائے، شہرت مل جائے، عزت مل جائے، لیکن خدا ہاتھ سے نکل جائے، اس نے کیا پایا؟ کیوں؟ حسین کہاں کیا یہ خواہشیں ہیں؟ خواہشیں تو ہیں، مگر ان خواہشوں کو حسین نے کمزور کر دیا، ان کی اہمیت کو حسین نے گھٹا دیا۔ اہمیت ہے تو خدا کی اہمیت ہے، یہی درد حسین کے ساتھیوں نے حسین سے، یہی درد حبیب کے پاس تھا، یہی درد جو ہے مسلم کے پاس تھا، یہی درد جون غلام ابو ذر کے پاس تھا، جتنے بھی حسین کے ساتھی تھے، یہی درد مردوں کے پاس تھا، یہی درد عورتوں کے پاس تھا۔ اگر حسین یہ کہتے نظر آ رہے ہیں، پالنے والے جسے تو مل گیا اس نے کیا کھویا، جسے تو نہ ملا اس نے کیا پایا، یہی سبق زینب کا بھی ہے، یہی درس زینب کا بھی ہے۔ حسین اور زینب کا کردار ایک دوسرے سے الگ نہیں ہے، جیسا زینب کا حسین کا کردار ویسے ہی زینب کا کردار۔ عزیزو، حسین کا جہاد ایک میدان میں ہے، میدان کربلا، زینب کا میدان دو ہے، کوفہ اور شام۔ جس وقت حسین میدان جہاد میں آئے تھے، سر پہ رسول کا امامہ تھا، دوش پہ رسول کی آبا تھی، رسول کی سواری پہ سوار ہو کر کے آئے تھے، ہاتھ میں ذوالفقار تھی، لیکن جس وقت میدان میں زینب آئی ہے، سر پہ چادر بھی تو نہیں ہے، بازوؤں میں رسن بندھی ہوئی ہے۔ اے عزیزوں، زینب کے بدن پر تلواروں کے زخم تھے، تیروں کے زخم تھے، پتھروں کے زخم تھے، لیکن جب زینب میدان جہاد میں اتری ہے، ارے زینب کے بدن پہ لفظوں کے زخم ہیں، تلواروں کے زخم بھر جاتے ہیں، لفظوں کے زخم نہیں بھرتے ہیں۔ اگر حسین کے سامنے ہزاروں کا لشکر تھا، تو زینب کے سامنے اس لشکر کا سردار تھا۔ زینب جس وقت آئی ہے کوفے میں، ابن زیاد کے دربار میں جس وقت زینب آئی ہے، حسین ہزاروں کے لشکر سے جنگ کر رہے تھے، زینب کی جنگ اس لشکر کے سردار سے ہے۔ آپ ذرا سوچیں، ایک عورت جس کے سب مارے جا چکے ہیں، جس کے گود کے پھلے شہید ہو چکے ہیں، جسے جان سے زیادہ عزیز بھائی اس سے چھن چکا ہے، ساری مصیبتیں اٹھا رہی ہے زینب، بھوکی زینب، پیاسی زینب، پش لہو لہان ہے شمر کھیتا دیا دوست، سر سے رضا چھن چکی ہے، بازوؤں میں رسن بندھی ہوئی ہے۔ اے عزیزو، اگر کوئی اور ہوتا جس کی نگاہ میں اللہ کی قیمت نہ ہوتی، اس کے حوصلے ٹوٹ جاتے، مگر زینب اسی حسین کی بہن ہے، جو کہتا ہے پالنے والے جسے تو مل گیا اس نے کیا کھویا۔ چنانچہ جب زینب دربار میں ابن زیاد میں آتی ہے، ابن زیاد زینب کو دیکھ کے کہتا ہے، الحمدللہ الذی فضحکم وقدر رجالکم واقرب حدوثکم، حمد ہے اس اللہ کی جس نے علیہ باللہ تمہیں ذلیل کیا، تمہارے مردوں کو قتل کیا، تمہاری باتوں کو جھوٹا ثابت کیا۔ اللہ اللہ زینب کا اقتدار کوئی دیکھے، زینب کہتی ہیں، اے ابن زیاد، الحمدللہ الذی اکرمنا بنبیہ محمد، اللہ نے ہمیں ذلیل نہیں کیا ہے، اللہ نے تو ہمیں اپنے نبی کے ذریعے عزت بخشی ہے، وطہرنا من الرجس تطہیرا، اللہ نے ہمیں جھٹلایا نہیں ہے، اللہ نے تو ہمیں ہر برائی سے محفوظ رکھا ہے، اللہ نے ہمیں پاک و پاکیزہ بنایا ہے۔ اس کے بعد جب ابن زیاد کہتا ہے، نہیں اللہ نے تمہیں ذلیل کیا، اپنا اقتدار دکھانا چاہتا ہے، جناب زینب کہتی ہے، ابن زیاد تیرا یہ اقتدار باقی رہنے والا نہیں ہے، اور وہاں پر جناب زینب یبنا مرجانہ کا خطاب کرتی ہیں، اے مرجانہ کے بیٹے، یہ لفظ کہنے کے لیے شیر کا کلیجہ چاہیے۔ ایک مصیبت زدہ عورت جس کا کوئی حامی نہیں، جس کا کوئی مددگار نہیں، وہ آگے ایک ظالم کے دربار میں جملہ کہہ رہی ہے، ظالم کے دربار میں جملہ
نہیں گزری تھی کہ ابراہیم بن مالک اشتر نے ابن زیاد کے سر کو قلم کر کے زینب کی حقانیت کو ثابت کیا.
زینب کوفے سے شام پہنچتی ہے. دوسرا میدان زینب کا شام ہے نا, یہ ایام تو شام کے ایام ہے نا. زینب شام میں, عزیزو یزید کے دربار میں اب پیش کیا گیا ہے. یزید نے سارا انتظام کیا تھا اہل بیت کے حوصلے کو توڑنے کے لیے. شخص کو تو قتل کر چکا تھا, شخصیت کو ختم کرنے کا پورا انتظام کیا گیا تھا, شہر کو سجایا گیا تھا, قافلہ تو پہلے ہی پہنچ گیا تھا مگر شہر سے باہر روکا. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی شہر سجا نہیں ہے, ابھی تیاری مکمل نہیں ہوئی ہے. یہ تیاریاں کاہے کے لیے تھی؟ تیاریاں تھی ان کے حوصلوں کو توڑنے کے لیے. شہر سج چکا ہے, ہر طرف سے ان کے خلاف جو ہے پروپیگنڈا ہو رہا ہے. جب شہر میں داخل ہوتے ہیں تماشائی کو پتھر مارتا ہے, کوئی جملے برساتا ہے, کوئی لاندان کرتا ہے, یہاں تک کہ اب زینب اپنے تمام ہمراہیوں کے ساتھ دربار یزید میں داخل کی جا رہی ہے. اے عزیزوں, روایتوں میں ہے دربار یزید کے سات دروازے تھے, ہر دروازے کے اوپر غلام و کنیز سادیانہ لیے ہوئے وزیروں کا قافلہ سے ٹکراتی ہیں, ان خواہشوں کو کمزور بنانے کی ہمیں توفیق عنایت فرما. مارے لہا واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جو مومن مومنات بیمار ہیں انہیں شفائے کامل آئیں، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرمائیں، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیں، ارے لہا امام زمانہ کے ظہور میں تعطیل فرمائیں، جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکے، پالنے والے مسلمانوں کو جہاں کہیں بھی ہیں اپنے حفظ و امان، اسلام کو سرافرازی عنایت فرما، دشمنان اسلام کو نیست و نابود، انہیں ان کے ارادوں میں ناکام، اللہم عجل فی فرج مولانا اصلح حفظ و امان۔